الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلبہ کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کیے جاتے ہیں. تمام ہی اسلامی بھائیوں سے, جامعہ کے ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں, مدنی التجا ہے کہ کاپی اور قلم اس سلسلے کے لیے خاص کر لیجئے, اور جیسے ہی سوال ہو سوال بھی تحریر فرمائیں, اور جو جواب ہے اس کے مدنی پھول بھی تحریر فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل علم دین کا بے بہا خزانہ تحریری صورت میں بھی ہمارے پاس جمع ہو جائے گا. سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, جو ہمارا ادارہ ہے یہ دینی ادارہ ہے جامعۃ المدینہ, اس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے. اب اس میں عالم بنتے بنتے تو 8 سال لگتے ہیں, یعنی درس نظامی مکمل ہوتے ہوئے, لیکن اس سے پہلے ہی جو طلبہ ہیں ان کا ایک تعلق دینی ادارے سے ہو جاتا ہے. اب ان کے گھر والے ہیں, ان کے علاقے کے اسلامی بھائی ہیں یا عام لوگ, ان سے تو یہ کم از کم فائق ہوتے ہیں. تو اب دینی ادارے کی نسبت کی بنا پر لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں, یا عالم تو نہیں سمجھتے لیکن ان سے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا جب طلبہ سے, جو کہ ابھی چھوٹے درجات کے ہیں, یا چلے دورہ حدیث میں پہنچ گئے یا صحابیہ میں پہنچ گئے, تو ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں تو کیا ان کو اس کے جوابات دینے چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی مسائل کا جواب دینا جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ کسی مسئلے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. یعنی جب شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم شریعت ہے. حکم شریعت کا مطلب ہے حکم اسلام ہے. حکم اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, کیونکہ اسلام کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جدا گانا تو نہیں ہے. تو اب جب کوئی مسئلے کا جواب دینے والا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ بنے گا کہ اے مخاطب, یعنی جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے, تمہارے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اب اس پر علماء نے فرمایا کہ جواب دینے والا پہلے یہ سوچ لے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ موجود ہو تو کیا وہ وہاں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تیرا حکم یہ ہے, میں آگے بتا رہا ہوں. تو اگر تو کسی مسئلے کے اوپر اتنا تیقن ہے, پتہ ہے کہ واقعی شریعت کا حکم یہ ہے, پھر تو جواب دیا جائے, ورنہ جواب نہ دیا جائے. غلط مسئلہ بتانے کی جو وعید ہے وہ بڑی سخت ہے. حدیث مبارک ہے کہ جو شخص بغیر علم کے مسئلہ بتائے اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے, جو غلط مسئلہ بتائے. تو غلط مسئلہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حرام کا بہت اعلیٰ درجے کا مسئلہ ہی غلط بتایا جائے, تو یہ وعید ہے. کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر اگر جو ہے وہ بغیر علم کے غلط جواب دیا تو اس کے اوپر یہی وعید ہوتی ہے. تو اب حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ بہت بڑا میٹر ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یا بزرگان دین کا طریقہ اس حوالے سے بڑا محتاط تھا. پہلے تو مسئلے کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا جواب دیا نہیں جاتا, ہر مسئلے کا جواب نہیں دیا جاتا. ایک مجتہد تابعی کا فرمان ہے کہ جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے, جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کئی مسائل کا جواب دینا ہی نہیں ہوتا. ہم جب کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں اس میں کئی مسائل ایسے لکھے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے لیکن لوگوں کو بتایا نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. یا لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا تو ہے لیکن حکمرانوں کو نہ بتایا جائے, کیونکہ حکمران اس مسئلے کو اپنے ظلم کے لیے جواز بنا لیں گے کہ دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا فقہ کرام. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے جواب دیے نہیں جاتے. اچھا پھر کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوتا لیکن موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح کا افتا کے اندر ہمیں تجربہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ لوگوں میں صرف فتنہ پھیلانے کے لیے پوچھا جاتا ہے. اب اس مسئلے کے بارے میں جو عرف کے حوالے سے جان پہچان رکھنے والا ہو اسے تو پتا کہ آج کل اس مسئلے کا جواب دوں یا نہ دوں. اگر اس نے دے دیا تو وہ اسی مسئلے کے پوسٹر چھپ کے دیواروں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے اور بعد میں جو ہے وہ معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اور آج کل ویسے بھی دین دشمنوں کی کمی نہیں, علماء دشمنوں کی کمی نہیں ہے. تو اب کسی کا کوئی بھی جملہ جو ہے وہ لے لیا, کوئی بھی مسئلہ اس سے پوچھ لیا اور اس کے بعد اسے اس کو پھیلاتے پھرے, تو ہر مسئلے کا جواب دینا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل کے جواب دینے ہی نہیں ہوتے. اچھا اب جواب دینا ہی ہے تو اس کی نزاکت ہے اس کو کتنا پیش نظر رکھا جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی درمیانہ سا کوئی مسئلہ آتا تو آپ بدری صحابہ کرام کو جمع فرما لیا کرتے تھے کہ سارے مل جل کے اس کا جواب نکالو. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کیا حال ہے کہ تم ان مسائل کے اندر بغیر سوچے جواب دے دیتے ہو کہ جن مسائل میں اگر کوئی ایک مسئلہ عمر فاروق کے سامنے آتا تو بدری صحابہ کرام کو جمع کر لیتے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسائل کے لیے صحابہ کرام کو جمع کریں, مشاورت کریں. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علی رحمہ نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ باقاعدہ حصہ تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے, ان کی آرا معلوم کرتے, اس کے اوپر بحث کرتے, ان کے ساتھ کلام کرتے, اور پھر پوری گفتگو کے بعد جب مسئلے کا جواب نکلتا تو اس وقت مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا کرتے. اسی طرح ایک اور بزرگ کا فرمان ہے, عبد الرحمن بن ابی لیلہ, یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ انصاری صحابہ کرام ان کا 120 افراد کا گروپ ہوتا تھا. یعنی 120 اگر انصاری صحابہ ہوتے, ایک سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتا جی ان سے پوچھ لیں, دوسرے سے پوچھتے تو وہ کہتا نہیں ان سے جا کے پوچھیں, ان سے جا کے پوچھتے تو وہ اگلے کے پاس بھیج دیتا, وہ 120 افراد کے پاس گھوم کا مسئلہ دوبارہ پہلے کے پاس آ جاتا. یعنی ہر آدمی مسئلے کا جواب دینے سے ڈرتا تھا کہ میں مسئلے کا جواب نہ دوں, دوسرا میری طرف سے کفایت کر دے. اس لیے کہ مسئلے کا جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جتنا ایک شوق ذوق جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے مسائل کا جواب دینے کا, پوچھنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا جواب دینے کا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, اور وہ جاہل جو ہے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں جس ٹائٹل کے اوپر ذرا تھوڑی سی اٹریکشن ہوتی ہے معاشرے کے اندر, لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے مولوی کا لفظ بڑا عزت والا تھا تو ہر تیسرا بندہ ساتھ مولوی لکھنا شروع ہو گیا, پھر مولوی کا لفظ تھوڑا سا نیچے آ گیا مولانا ذرا اوپر آ گیا, اب ہر کوئی مولانا بننا شروع ہو گیا, پھر مولانا نیچے آ گیا علامہ صاحب آ گئے تو اب علامہ صاحب بننا ہر کوئی شروع ہو گیا, اب علامہ صاحب بھی تھوڑے سے نیچے آ گئے, اب مفتی کا لفظ ذرا زیادہ معزز ہو گیا تو اب ہر تیسرا بندہ مفتی. کئیوں کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بےچارے ہر درجے میں فیل ہی ہوتے اوپر گئے, وہ بھی مفتی بنے ہوتے ہیں. یا جو ایک عام سا خطیب ہوتا ہے, مفتی تو ہونا بہت دور کی بات ہے, پورا عالم بھی نہیں ہوتا, خطیب ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ کسی جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے جواب دے رہا ہوتا ہے لہٰذا مفتی بنا ہوتا ہے. تو مسائل کا جواب دینا بڑا نازک معاملہ ہے. یہ وعید سامنے رکھی جائے کہ جو بغیر علم کے فتوے دیتا ہے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. لہذا کبھی بھی مسئلہ پوچھا جائے تو اس مسئلے کے بارے میں اگر تو پورا معلوم ہے, جیسے بعض اوقات آپ سے نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے, اب آپ کو پورا پتہ ہوتا ہے ہمارے اس کا مسئلے کا جواب کیا, جواب دے دیا, لیکن نماز ہی کے بہت سارے باریک مسائل بھی ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ کچھ ابواب وہ ہیں کہ جن میں طالب علم کو تو جرد کرنی ہی نہیں چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ طلاق کا باب ہے، وراثت کا باب، یہ تو اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ طلاق کے مسائل کے اندر کئی کئی ابواب مل کر اس کا جواب نکالنے ہوتے ہیں. یعنی میں ابھی بھی اگر امتحاناً بھی آپ سے دو چار صرف سوالات پوچھوں تو مجھے، یعنی میرا گمان غالب ہے کہ 99% طلبہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ بڑے آسان سے مسائل ہوتے ہیں. بیوی سے کہا طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تین طلاقیں ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اب اس میں اضافت کی بحث ہوتی ہے پوری، کہ بیوی کی طرف اضافت تھی یا نہیں، ذہن کے اندر یا الفاظ کے اندر. ذہن کے اندر نہیں تھی تو الفاظ کے اندر سیاق و سباق کیا تھا، مطالبے پر یہ جملے کہے گئے، سوال کے اوپر یہ جملے کہے گئے، یا کوئی گفتگو ایسی چل رہی تھی اس کے اوپر یہ جملے کہے گئے. اسی طرح پھر کنایہ کے الفاظ ہیں، کنایہ کی اقسام ہوتی ہیں، کس قسم کے اندر حالت غضب میں طلاق ہوتی ہے، کس قسم کے اندر حالت مذاکرہ میں طلاق ہوتی ہے، کس قسم کے اندر غضب و مذاکرے کا کوئی اعتبار نہیں، بہر صورت نیت چاہیے. تو اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ کچھ ابواب میں تو طالب علم اپنے اوپر یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہی نہیں، جیسے یہ طلاق اور وراثت کا معاملہ ہے، اسی طرح ہبا کے مسائل، اسی طرح صلح کے مسائل، بلکہ شرکت کے مسائل ہیں، بیو کے مسائل ہیں، اجارے کے مسائل ہیں. طلبہ کو جو بہت زیادہ اگر مسائل آتے ہوں گے نا، وہ صرف صرف نماز ہے، اور نماز کے ساتھ کچھ حضر و عباحت، یعنی جو حلال و حرام کا باب ہوتا ہے بس اس کے، اس کے علاوہ جو فقہی متعین ابواب ہے کہ اجارہ ہے، بیو ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، مرابحہ ہے، تولیہ ہے، اور اس کے علاوہ بیع الصرف ہے، بیع سلم ہے، یہ ابواب، یا حج کے مسائل. حج کے مسائل میں تو اچھے اچھے علماء جواب نہیں دے پاتے، حج کے مسائل اتنے مشکل ہوتے ہیں. تو ان ابواب کے اندر تو قدم رکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ آدمی کو وڈرا کر لینا چاہیے، یعنی وہ پہلے ہی کہہ دے کہ مجھے ان کے جواب نہیں دینے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ مسئلے کا جواب نہ دیا جائے، کسی مفتی کی طرف یا محقق عالم کی طرف ہی اس کو ریفر کیا جائے، اسی کے حوالے کیا جائے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، میں مسائل کا جواب نہیں دیتا. اور اگر مسئلہ واقعی قطعی طور پہ معلوم ہے تو اب کسی کو بتا دیں. جیسے کوئی آدمی نماز کا اس طرح مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ جی وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ میرا امامہ گر گیا تو میں نے یوں سر پہ اٹھا کے رکھ لیا. اب آپ کو مسئلہ پتہ ہے یا نہیں، یہ پہلے تو یہی بات ہے. اگر واقعی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوا یا کسی مستند عالم سے سنا ہوا تو اب اس کو مسئلہ بتا دیں. یا نماز میں عمل کثیر کیا، اب عمل کثیر کا مسئلہ پوچھا، وہ آپ نے بار بار پڑھا ہوا تو آپ وہ بتا دیں، لیکن وہ بھی کہ جب آتا ہو. اور عافیت اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کسی بڑے عالم ہی کی طرف اس کو ریفر کیا جائے. اور بقیہ جو فقہی ابواب ہے، حج ہو گیا، اچھا اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی. زکوٰۃ کے مسائل آپ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے ہدایہ میں پڑھے ہیں، خدوری میں پڑھے ہیں، فلاں فلاں کتاب میں پڑھے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ زکوٰۃ کے مسائل بھی اتنے آسان نہیں ہوتے. اس میں بھی اس کے مستثنی صورتیں کتنی ہیں اور اس کی شامل صورتیں کتنی ہیں، یہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے مسائل کے جواب دینے میں طلبہ کو حتی الامکان جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے، اور پوچھ لے یقینی طور پہ آتا ہے تو جواب دے دیا جائے، ورنہ بہر صورت جو ہے وہ کسی عالم ہی کی طرف سے جو ہے وہ متوجہ کیا جائے، خود جواب نہ دیا جائے.
حضور، یہ جو طلبہ کے حوالے سے، اس میں تمام طلبہ شامل ہیں یا دورہ اور تخصص کی تخصیص ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسائل پڑھ چکے ہوتے ہیں تقریباً؟
دیکھیں، ہر ایک کے علم میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے. لازمی بات ہے کہ اولا کے طالب علم میں اور دورے کے طالب علم میں فرق ہوگا، بعض کا نہیں بھی ہوتا، دونوں ہی برابر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی محنت سے پڑھتا جا رہا ہے تو اولا سے لے کر دورے تک پہنچنے میں فرق ہوگا. اولا والا تو یوں کہہ لے کہ وہ تو پکا ہی جو ہے نا وہ خاموش ہو کے بیٹھے کہ اس نے جواب نہیں دینا کسی بھی صورت. اور دورے والے کو جن مسائل کا بار بار سن کے بار بار پڑھ کے علم ہے ان کا جواب دے دے، اور اس کے علاوہ جواب نہ دے. اور تخصص والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ نہ جواب دے، یعنی وہ جب ان کا جواب نہ دینا دورے والوں سے زیادہ ہونا چاہیے. جواب نہ دینا، دینا نہیں، نہ دینا. وجہ یہ ہے کہ جو دورے کا طالب علم ہوتا ہے نا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں پڑھ ہی رہا ہوں. تخصص والا ہوتا ہے کہ میں تو متخصص بن رہا ہوں. تو اس میں جو یہ والا فیکٹر ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو فقہ کی گہرائیوں کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ غلطیاں کروا دیتا ہے. تو اس لیے وہ تخصص کا طالب علم جو ہے نا، کیونکہ اس کو تھوڑا سا ذرا مفتی کی ہوا بھی لگی ہوتی ہے، اور لوگوں کو بھی اس پہ شک ہوتا ہے کہ یار یہ مفتی تو نہیں بن گیا، اور اس کو لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اتنی ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ اب فی کلی مست افتی ہے، اس نے کرنا ہی کرنا. من افتا فی کلی مستفتی افا و مجنون، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے داخل ہونے کے زیادہ، یعنی دورے کا طالب علم اس کو مفتی کوئی نہیں کہتا، عالم صاحب کہیں گے نا اس کو، مولانا صاحب، تخصص کے طالب علم کو تو اس کے پورے اہل محلہ، اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان والے سارے اس کو مفتی صاحب کہیں گے. اب وہ مفتی صاحب تو ہر مسئلے میں جواب دیں گے، تو جو ہر مسئلے میں جواب دے گا تو وہ گڑبڑ زیادہ کرے گا، اس لیے دورے سے زیادہ غلطیاں جو ہے وہ تخصص والا کرے گا. تو لہذا اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور حکم شرعی کو دیکھتے ہوئے مسائل کا جواب دینے میں تھوڑا سا احتیاط ہی کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، اگر جواب دے ہی دیا، نہیں دینا چاہیے، رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن اگر دے ہی دیا اور اس میں پتہ چلا کہ غلطی ہوگی، اب کیا کریں؟
ہاں، مسئلے کا جواب دیا اور بعد میں پتہ چلا غلطی ہوگی، اس صورت کے اندر تو بعض صورتوں میں توبہ فرض ہے اور ازالہ بہر صورت ضروری ہوتا ہے. توبہ تب فرض ہوتی ہے کہ جب اہل نہیں تھا اور اس نے جواب دیا تو اب اس نے گناہ کیا، یا اس نے جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتایا تو اب اس کے اوپر توبہ فرض ہے. اور اگر ایک واقعی عالم ہے اور اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ مسئلے کی تحقیق کے بعد جواب دیا، اب اس سے غلطی ہوئی، اب وہ گناہ گار تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے کہ جس نے پوری کوشش کی تو اس کے لیے ایک اجر ہے اگرچہ خطا کرے، اب وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن ازالہ اس پر ضروری ہوگا، ازالہ اس لیے ضروری ہوگا کہ اس پر گناہ تو نہیں ہوا لیکن جس کو اس نے مسئلہ بتایا وہ تو حکم شرع سمجھ کے ساری زندگی اسی پہ عمل کرتا رہے گا، اور وہ آگے لوگوں کو یہی بتائے گا کہ میں نے فلاں عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا. تو لہذا اس کے اوپر ازالہ ضروری ہے. اس لیے غلطی ہو جائے تو فوری طور پہ ایک تو اس مسئلے سے رجوع کرنا، اور رجوع کرنے کے ساتھ اس کا ازالہ کرنا. رجوع یہ کہ فوراً کہہ دے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ازالہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جس جس کو وہ مسئلہ بتایا تھا اس کو جا کے صحیح مسئلہ بتا دے. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، احناف کے کوئی بہت بڑے یعنی مجتہدین میں سے ایک بزرگ گزرے، ان سے کسی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، بغداد میں رہتے تھے. تو اب مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی تو اب وہ پریشان ہو گئے بعد میں، یعنی ان کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ تو مجھ سے غلط بیان ہو گیا. لوگوں سے پوچھا کہ میں اس بندے کو کیسے تلاش کروں جس کو میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا. لوگوں نے کہا حضور شہر اتنا بڑا ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ دریائے دجلہ کے اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار آتے جاتے ہیں دن کے وقت، یعنی اکثر و بیشتر آبادی اس طرح ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے. آپ اگر دجلہ کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو جس نے سنا ہے وہ بھی گزر اور وہ بھی سن لے کہ میرے مسئلے کا جواب یہ ہے. تو وہ بزرگ 3 دن تک دریائے دجلہ کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے کہ فلاں دن ایک بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا جو گزر رہے ہیں تو وہ سن لیں، اور اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ مجھ سے کس نے مسئلہ پوچھا ہے تو خدا کا واسطہ اس کو جا کے بتا دیں. 3 دن تک دریائے دجلہ کے پل کے اوپر وہ یہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اصل احتیاط اسی کا نام ہے، رجوع اور ازالہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک اس کے حوالے سے اعلان کیا جائے کہ یقین کامل ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ جس کو غلط مسئلہ بتایا تھا اس تک صحیح مسئلہ پہنچ چکا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے واعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کے مہر زیادہ نہ رکھا کرو. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اے عمر، تم مہر کم کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہو جبکہ اللہ نے اجازت دی ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ان کو ڈھیروں ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لو. تو یہ مہر بھی اس کے اندر شامل ہے. تو جب اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور سامنے صحابہ اور تابعین کا مجمع موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا اے عمر، ہر بندہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہر آدمی تم سے زیادہ سمجھدار ہے. اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، جو مہر چاہو مقرر کرو، تمہیں اجازت ہے. یعنی وہیں پر مسئلہ بیان کیا، کسی نے غلطی بیان کر دی، اسی وقت سب کے سامنے اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے اس مسئلے سے رجوع کر لیا. تو اگر تو رجوع کا اتنا جذبہ ہے اور ایسا جذبہ ہے تو پھر مسئلے کا جواب دیا جائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس انداز کے اندر پھر رجوع بھی کیا جائے.
حضور، یہ جامعۃ المدینہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، مختلف تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، پھر اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، اس میں بھی طلبہ کی شرکت ہوتی ہے۔ مختلف مواقع پر طلبہ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ اب وہ ناظم صاحب کا ایک نظام ہے، ناظم صاحب ان کی حاضری لگاتے ہیں کہ بھئی یہ طالب علم آیا کہ نہیں آیا۔ اب دو گھنٹے کا اجتماع ہے، طالب علم کو وہاں پر دو گھنٹے شرکت کرنی ہے، اور کثیر اسلامی بھائی مدنی مراکز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ طالب علم اگر یوں کرے کہ وہ آئے اور حاضری لگوا دے، کیونکہ ابتدا ہی میں حاضری لگتی ہے، حاضری لگوائے، کچھ دیر بیٹھے، چند منٹ بیٹھے اور چلا جائے، تو اس طرح کا عمل کرنا کسی طالب علم کا یہ کیسا؟
پانچ منٹ کی حاضری کے بعد جو ہے وہ نکل جانا اور یہ تاثر دینا کہ میں نے پورا عمل کر لیا، یہ تو بنی اسرائیل والا ہیلا ہے، یہ مچھلیوں کو شکار کرنے والا، یعنی کام بھی وہ کر لیا کہ جو کرنا تھا اور جناب ہیلا بھی نکال لیا، تو یہ ہیلا باطل ہے، یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے۔ یعنی حاضری لگوانے کا اگر تو یہ مطلب ہے کہ آپ حاضری کے وقت موجود تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، حاضری لگ گئے، اور اگر حاضری کا یہ مطلب ہے کہ آپ پورے اجتماع کے اندر شریک تھے تو پھر اس طرح جو ہے وہ صرف حاضری لگوا کے نکل جانا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ لازمی بات ہے کہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اس میں ایک اور فیکٹر اس کے ساتھ اس اور زیادہ برا ایک اور شامل ہو جاتا ہے کہ جب طلبہ اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ عادت بن جاتی، ایک اس کام میں جھوٹ بولیں گے، پھر اگلے اجتماع میں بھی، پھر اس سے اگلے اجتماع میں بھی، اب ایک تو ہر اجتماع کے اندر یہ جھوٹ بولنے کا تسلسل ہو جائے گا، دوسرا پھر دیگر کاموں کے اندر بھی اس طرح کے ہیلے نکالنا اور جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ بنتے بنتے زمانہ طالب علمی کے اندر یہ عادت بن جائے گی، جب عادت بن جائے گی تو اب اس کے بعد آپ شیخ الحدیث بھی بن جائیں، آپ جھوٹ تب بھی بولیں گے، کیونکہ طالب علمی کے زمانے کی عادت نہیں چھوٹتی، وہ اچھی ہے یا بری ہے، اچھی عادت ہے تو وہ آپ سے کبھی نہیں چھوٹے گی، اور بری عادت ہے تو وہ بھی کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو خاص طور پہ جھوٹ بولنا جو ہے نا، یہ تو معاشرتی طور پہ آدمی کو بے وقار کر دیتا ہے، کہ جو آدمی جھوٹا ہے اس کی عزت کبھی بھی لوگوں کے دل میں نہیں رہتی۔ ایک بڑے معروف ایک صاحب تھے، اور وہ بھی اسی طرح، یعنی زمانہ طالب علمی سے میرے خیال ترکیب بناتے آئے ہوں گے، تو میرے ساتھ بھی انہوں نے کسی مسئلے کے اندر اسی طرح جھوٹ بول دیا، تو اب مجھے ایک دو دن بعد ہی پتہ چل گیا، تو میں نے ان سے بلا کے پوچھ لیا، میں نے کہا بھی آپ نے یہ کہا تھا، مسئلہ تو یوں ہوا تھا، تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو انہوں نے آگے سے ایک ہیلا بیان کر دیا کہ وہ اصل میں میں نے اس طور پہ کہا تھا، میرے الفاظ یہ تھے۔ میں نے کہا چلے تمہارے الفاظ بھی یہ تھے، تم نے اسی نیت سے بولا ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ اب پوری زندگی میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ تم تو اپنی جگہ اس اعتبار سے گناہ سے بچ گئے ہوگے کہ تم نے الفاظ محتاط بولے تھے، گما پھرا کے بولے تھے، توریہ کیا ہوگا، اس طرح کا کچھ کر کرا لیا ہوگا، اگرچہ توریہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی ناجائز ہے، لیکن جب مجھے یہ پتا ہے کہ تم گما پھرا کے کچھ کا کچھ مطلب لیتے ہو، تو زندگی میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں تو اعتماد نہیں کر سکتا، تو تمہارے جو ہے نا اس طرح کے ہیلے بہانوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب جس کے حوالے سے ناظم کو ایک مرتبہ پتا چل جائے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ حاضری لگوا کے نکل جاتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، تو ناظم صاحب دوبارہ اس پر اعتماد کریں گے۔ اچھا، جن طلبہ کے گروپ کے ساتھ وہ یہ مل کے حرکت کرتا ہے، یا جن کو پتا ہے، کیا وہ دوسرے طلبہ اس پر اعتماد کریں گے؟ اور جب یہ اس کی عادت بن گئی اور بعد میں عالم بننے کے بعد بھی اس نے لوگوں کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولا، تو کیا اس کے دیگر لوگ اس پر اعتماد کریں گے؟ تو اعتماد کا باقی رہنا جو ہے آدمی کی، یعنی اس کا ثقہ ہونا، یہ باقی رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر وہ اصول حدیث پڑھتے ہوں، موضوع حدیث کی جو ایک بڑی تعداد محدثین نے اس کی جو تعریف کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کے بارے میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی کذب ثابت ہو، ایک مرتبہ وضع حدیث ثابت ہو، اب اس کی ہر روایت ہی موضوع ہے۔ یعنی محدثین کی بڑی تعداد کا یہی موقف ہے کہ جسے ایک مرتبہ ثابت ہو جائے اب اس کی بقیہ کے اوپر بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی تقاضا یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس پر اعتماد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو عالم بننے والا ہے وہ اپنا امیج جو ہے وہ ایسا نہ بنائے کہ جناب علامہ فلاں جھوٹے صاحب، اس طرح کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے حضور، یہ کئی طلبہ کی جانب سے سوال کیا جاتے ہیں، یہ بھی سوال ہمیں کسی جامعہ سے ہی ملا کہ طلبہ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور بالخصوص جو ابتدائی درجات کے طلبہ ہوتے ہیں وہ، ان کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اسکول میں پڑھتے تھے یا گھر میں رہتے تھے اور حساب سے رہتے تھے، جامعہ میں آئے تو جدول تبدیل ہوا، تو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اس کا کیا علاج کریں؟ اور دوسرا یہ کہ نیند کرنی کتنی چاہیے، دن میں کیلولہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔
نیند کا مسئلہ تو واقعی حقیقی، یہ بہت سارے طلبہ پوچھتے ہیں، پرسنلی بھی طلبہ ملے تو یہ سوال کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نیند ضروریات زندگی میں سے، یعنی نیند کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، بیمار ہو جائے گا، تباہ کن بیمار ہو جائے گا۔ نیند کے بارے میں جو آئیڈیل ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی 2-2.5 گھنٹے بھی نیند کافی ہوتی ہے، لیکن یہ لاکھوں میں ایک، لاکھوں میں ایک، اور ہم میرا خیال ان لاکھوں میں شامل نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 گھنٹے سوتے تھے. ایک دنیا کا بہت بڑا وزیر اعظم گزرا ہے، مشہور دنیا کا، آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کا، اس کا بھی میں نے پڑھا تھا 2.5 گھنٹے سوتا تھا وہ. اور بھی کچھ لوگوں کے حوالے سے اس طرح ملتا ہے، لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ لاکھوں میں کوئی ایک، لاکھوں میں چھ بھی شاید زیادہ میں کوئی ایک ہوگا. روٹین کے اندر جو یعنی ڈاکٹرز یا جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے. بڑی تعداد ہے کہ 6 گھنٹے اگر ان کو پورے مل جائیں آرام دہ نیند کے تو ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن اکثر کی نہیں ہوتی. یعنی 6 گھنٹے اکثر کے لیے نہ کافی، کچھ کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جس کو لگے کہ مجھے کفایت کر رہے ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن اکثر کے لیے کافی نہیں. ہاں 7 گھنٹے کی نیند بڑی تعداد کے لیے کافی ہے، اور 8 گھنٹے میکسیمم، یعنی آخری حد اب 8 گھنٹے. 8 گھنٹے سے بھی زیادہ سونا یہ پھر غفلت کا جو ہے نا وہ درجہ شروع ہو جائے گا. 8 گھنٹے سے زیادہ سونا جو ہے یہ کسی نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور وہ 8 گھنٹے سوئے تو 8 گھنٹے سے زیادہ سوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ 8 گھنٹے سے زیادہ کم از کم طالب علم کو تو کسی بھی صورت میں نہیں سونا چاہیے. اور یہ دن رات کا ملا کے عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹہ دن کے اندر بھی ہے اور 8 گھنٹے رات کو بھی ہے. اور کہہ رہا کہ 8 گھنٹے کہا تھا، دن کا تو شمار ہی نہیں تھا اس کے اندر. تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے، اور 6 گھنٹے سے نیچے تو کوئی بھی نہ آئے. یعنی یہ تو میں بالکل آپ کو عرض کروں گا، اس کے صحت کے اوپر، آنکھوں پہ، دماغ پہ، اس پہ اتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی بالکل طبیعت اس کی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی یعنی صحت بالکل خراب ہو جائے گی. اچھا اب یہ ہے کہ اتنا سو چکے، ایک آدمی 7 گھنٹے کی نیند ہے، 7 گھنٹے سو چکا، اب اس کے بعد بھی اس کو نیند آتی ہے، اس کے بعد بھی جو نیند آتی ہے تو یہ پھر ایک طبعی طور پہ تھوڑی سی سستی یا کچھ شیطانی اس کے اندر عمل دخل وہ شامل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے عشاء کے بعد آپ کے ہلکے ہیں، اب عشاء کے بعد ابھی 1 گھنٹہ پڑھے، ہلکا آپ کا 2 گھنٹے چلنا ہے، اب 1 گھنٹے کے بعد ہی آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی. تو اب یہ نہیں کہ جیسے نیند آئے تو آپ فوراً چلے جائیں، اس صورت میں تھوڑی سی اٹھ کے وضو کر لیں، وضو سے نیند ختم ہو جائے گی. چہل قدمی کر لیں تھوڑی دیر، اس سے نیند ختم ہو جائے گی. کسی سے 2 منٹ باتیں کر لیں، اس سے بھی نیند آپ کی اڑ جائے گی. یا جو کتاب پڑھ رہے تھے اس سے ہٹ کے کوئی دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیں. تو یوں کوئی ایکٹیویٹی چینج کر لیں تو اس سے بھی نیند کے اندر جو ہے وہ نیند ختم ہو جاتی ہے. تو نیند کو بھگانے کی کوشش کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ نیند آپ پہ اتنی غالب ہے اور آپ نیند کے ایسے غلام بن جائیں کہ جیسے نیند آئے اور آپ بعد اب حاضر کہ نہیں جناب نیند آ گیا تو اب سونا ہی سونا. جب نیند پوری کر چکے اب اس کے بعد اگر نیند آئے تو نیند کو ہٹانے کی کوشش کریں. تو وضو کر کے، چہل قدمی کر کے، 2 منٹ باتیں کر کے، کوئی اور جو ہے کوئی ایکٹیویٹی کر کے، کوئی کتاب ادھر سے ادھر رکھ کے، اس طرح نیند کو اپنی ہٹانے کی کوشش کریں. اب رہ گیا کیلولا، دوپہر کو جو سوتے ہیں. تو کیلولا جو ہے ایک تو ویسے یہ سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مبارکہ ہے، اس لیے کرنا تو چاہیے. لیکن وہ ہے کہ بعض اوقات ایام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی کر پاتا کوئی نہیں کر پاتا. یعنی یہ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کریں ہی کریں باہر صورت. جس آدمی کی نوکری صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہے، اس نے 5 بجے گھر آنا ہے، 5 بجے نکلے گا، 6 بجے گھر پہنچے گا، تو کیلولا کہاں کرے گا وہ. تو جس کے لیے پاسبل ہے وہ کرے. کیلولا کتنی دیر ہونا چاہیے، جس کو موقع ملتا ہے وہ کتنی دیر کرے، اس کے لیے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ کیلولے کا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے. آدھے گھنٹے سے زیادہ جو دن کے وقت سوئے وہ بیوقوف ہے. یہ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ جو دن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ سوئے وہ بیوقوف ہے. تو اب یہ کہ آدھے گھنٹے سے چند منٹ اوپر کر لیں ہم 40 منٹ تک، تو اتنا ہونا چاہیے. اب 1.5-1.5 گھنٹے کے کیلولے فرمائیں تو یہ تو اب پتہ نہیں کیسے پھر وہ گزارا ہوگا، اتنے لمبے نہیں. اتنا جب آدمی اتنا زیادہ سوتا ہے نا پھر وہ پورا ہی سو جاتا ہے. 30 منٹ کا سونا، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو 10 منٹ کیلولا کرتے ہیں، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، 15 منٹ اور کافی ہے ان کے لیے. 10 سے 15 منٹ سوتے ہیں اور کافی ہے، اور ان میں سے میں بھی ہوں. یعنی یہ اتنا ٹائم سو لیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا کیا ہے، آپ تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیں، یعنی اپنے دماغ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں کہ میں اتنی دیر سوؤں تو میری نیند پوری ہو جائے اور میں فریش ہو جاؤں. بس آپ تھوڑا چند دن کریں گے، اس کے بعد واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ 4-5 دن بعد، ہفتے 1.5 ہفتے بعد 10 منٹ سونا، 15 منٹ سونا آپ کو کفایت کرے گا.
15 منٹ سونے کے بعد دوبارہ آپ 8 گھنٹے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جیسے 4 بجے سوئے، 4:15 اٹھ گئے، 4:15 اٹھے، اب رات 12 بجے تک دوبارہ آپ تازہ ہیں، چلتے رہے آپ. تو کیلولا جو ہے وہ 30 سے 40 منٹ سے زیادہ تو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور کم کے اندر تو باقاعدہ 5 منٹ 10 منٹ کافی ہیں. اور یہ میں کوئی ایسی کوئی خاص آپ کو بات نہیں بتا رہا 5-10 منٹ کی، یہ دنیا میں باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جتنے یہ تھوڑے سے یہ صحت کے ساتھ اور یہ ریلیکسیشن کے ساتھ جو لوگ متعلق ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ 5 منٹ کی نیند بھی دن کے وقت یہ آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو آپ تھوڑا سا کرنا شروع کریں گے تو 5 منٹ 10 منٹ 15 20 بس اتنی کافی ہے. اس کے بعد اٹھیں، آپ وضو کریں، آپ فریش دوبارہ، اب آپ دوبارہ اپنے کاموں کے اندر لگ جائیں. تو یہ دن رات کا سونا جو ہے وہ میکسیمم 8 گھنٹے ہونا چاہیے، 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے.
کئی طلبہ تو عموماً جامعہ میں رہتے ہیں اور کئی روزانہ آتے ہیں، روزانہ چلے جاتے ہیں. دونوں طرح کے طلبہ، ان میں سے بعض کے حوالے سے گھروں سے شکایت آتی ہے کہ رویہ صحیح نہیں، اگر سمجھائیں تو برا منا جاتے ہیں. تو ایسا ان کا کرنا کیسا طلبہ کا؟
سمجھانے کو برا ماننا، اس کے بارے میں تو یہی ہے، زیادہ تر یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور وجہ بعضوں کا یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ کوئی ہر بات ہی سمجھاتا رہے، ٹوکتا رہے، تو وہ ذرا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں سمجھایا. اب مجھے کیوں سمجھایا، یعنی میری شان یہ ہے کہ مجھے نہ سمجھایا جائے، وہ تھوڑا سا فیکٹر یہ ہوتا ہے. یہ تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو سمجھانے کو برا مانتے ہیں، اس کے پیچھے تکبر ہی اس کے پیچھے اصل مرض کے طور پہ موجود ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کہ جب منافق سے کہا جائے، یہاں منافق کا ایک تذکرہ ہو رہا ہے، کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ضد اس کو گناہ پر ابھارتی، یعنی وہ اور آگے سے چوڑا جائے، میں نے یہی کرنا ہے دوبارہ، تو مجھے سمجھانے والے کون، میں یہی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی. تو یہ سمجھانے کے اوپر آگے سے ضد بازی کا مظاہرہ کرنا اور اڑ جانا اور یہ کہنا کہ نہیں میں نے وہی کرنا جو میں چاہتا ہوں اور جو میرے دل میں آ رہا اور مجھے سمجھائے کوئی نہیں، یہ تکبر کی علامت. اور بعض لوگ تو اتنے دیدہ دلیر ہوتے ہیں جو منہ سے بول بھی دیتے ہیں مجھے کوئی نہ سمجھائے، بس میں سمجھا ہوا ہوں، مجھے کوئی نہ سمجھائے. تو یہ جو یوں کہنے والا ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص بد نصیب ہے جسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو، جسے کوئی سمجھانے والا نہ ہو وہ بد نصیب ہے، اور وہ خوش قسمت ہے کہ جسے کوئی سمجھانے والا ہے. کیونکہ کوئی انسان انسان کامل نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے نا، وہ معصوم ہیں، وہ انسان کامل ہیں، ان کی تربیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں ان میں ہر بندے کو جو ہے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے سمجھانے والا. تو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی نہ سمجھائے تو لوگ سمجھانا چھوڑ دیں گے. اب وہ جو مرضی غلطی کرے کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تباہ ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح وہ بھی بد نصیب کہ جو جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اور وہ بھی بد نصیب کہ جسے کوئی سمجھا نہ سکے. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں جو سمجھا سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ اولاد سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اولاد اتنی شریر ہوتی ہے کہ ماں باپ اس کے ڈر سے اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث مبارک ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے، جس کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے وہ بدترین آدمی ہے. تو اب کوئی شخص خواہ وہ گھر کے اندر ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو اس لیے نہیں سمجھاتے کہ بھائی اس نے آگے سے منہ پھٹ آدمی ہے، یا آگے سے جو ہے نا یہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گا، اس کو کیا سمجھائیں، تو وہ بدترین آدمی. اچھا، اسی طرح بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، خواہ وہ طلبہ ہوں یا وہ علماء ہوں یا وہ معاشرے کے دیگر افراد ہوں یا وہ کوئی افسران ہوں یا وہ وزراء ہوں، کہ جن کو سمجھانے سے یوں ڈر لگے کہ بھائی اس کی تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جاتی ہے. ایسے ایسے نام ہیں کہ لوگ اندر سے تو جو ان کو بول رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ظاہر ہو جائے تو دنیا ہی ہل جائے، لیکن سامنے آنے کے ان کے اوپر سلام اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بولنا پڑتا ہے ان کو. تو یہ ایسے لوگ کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے، وہ بدترین لوگ ہیں، حدیث مبارک. تو لہذا ایسے نہ بنے کہ آپ کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو، اور اگر آپ کو کوئی سمجھائے تو آپ کو برا لگے. یہ عادت اگر ابھی سے پیدا ہو گئی، زمانۂ طالب علمی سے اگر پیدا ہو گئی کہ آپ کو سمجھایا جائے اور آپ کو برا لگے، تو فارغ ہونے کے بعد تو آپ پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ کیا کریں گے. وہ اسی لیے پھر وہ اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، یار اس کو مینا مانو کا مرض ہے، لا نسلم، ہم نہیں مانتے، اس نے ماننی نہیں، یہ امام بن جائے، یہ خطیب بن جائے، یہ مدرس بن جائے، یہ علامہ صاحب بن جائے، یہ مفتی صاحب بن جائے، اس نے ماننی نہیں ہے کسی کی. تو یہ والا تاثر جو ہے اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے. شرعاً بھی وہ شخص بد نصیب بھی ہے، وہ بدترین بھی ہے، اور اس کے اندر تکبر کی واضح علامات بھی پائی جاتی ہیں کہ جس کو سمجھانا برا لگتا ہے.
حضور، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے طلبہ پڑھنے میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہیں. اب اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ادراک ہو جاتا ہے اور سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض اپنے تئیں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم جو کرتے ہیں یا جو ہمارا انداز ہے یہ بالکل درست ہے. تو اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہیں، بالخصوص جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی مدنی پول ارشاد فرمائیے کہ جن کو اپنی غلطیوں کا یا اپنے رہن سہن یا اپنے اخلاقیات کا اچھا نہ ہونے کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان کی اصلاح کی جائے.
کافی تفصیل طلب ہے، یعنی خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ میرا رویہ، میری ساری چیزیں اچھی ہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے خود ہی پیپر دیا، خود ہی چیک کرنے بیٹھ گئے، خود ہی نمبر بھی دے دیا اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو تو آدمی پہلی پوزیشن ہی دے گا. تو اپنے آپ کو خود چیک کرنا مشکل ہوتا ہے. مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے. یعنی مرشد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ آدمی کے عیوب اس کے سامنے بیان کر سکے. لیکن ہر ایک آدمی کو یہ میسر نہیں ہوتا کہ اس کا پیر جو ہے اس انفرادی طور پر اس کو بتائے. تو اب اس کے لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اچھا دوست وہ بھی آدمی کے عیوب اس کو دکھانے کے لیے کافی ہے، اسی طرح اچھا استاد جو ہے وہ بھی اس کی خامیاں اس کے سامنے بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اب بات یہ کہ طلبہ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، معاشرت میں اچھے نہیں ہوتے. معاشرت سے مراد رہن سہن کے اندر اچھے نہیں ہوتے، ان کے جو آداب و اخلاق ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے، اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے. اخلاقیات اور آداب کا جو باب ہے یہ بڑا وسیع ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ یہ یعنی اس کو تو برسوں بیان کیا جائے تو یہ پورے نہیں ہوتے. آداب زندگی اتنے ہیں. ہمارے دین کے اندر آداب کو جتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اب وہ یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ احکامات ہمارے سامنے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ رہن سہن کیا ہوتا ہے؟ آدمی کھاتا پیتا کیسے، اٹھتا بیٹھتا کیسے، چلتا پھرتا کیسے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اور کسی کے گھر جانے کا اس کا معمول کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ کیسا ہے، اور صفائی ستھرائی کے معاملات کے اندر وہ کس طرح کا ہے. یہ ساری چیزیں رہن سہن میں آتی ہیں. اب ایک آدمی عالم بن گیا اور گھر اس کا گندگی کا ڈھیر ہے، ایک آدمی عالم بن گیا اور بڑا معاشرے میں علم کے اعتبار سے معزز ہو گیا، لیکن اس کے بچوں کی تربیت کا وہ حال ہے کہ الامان والحفیظ. تو اب وہ لوگوں میں جتنے مرضی جا کے بھاشن دیتا پھرے، جب اس کی اولاد ایک مرتبہ ڈھینچو ڈھینچو کرے گی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ شیر ہے یا کیا ہے. تو رہن سہن جو ہے یہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں جمعہ پڑھاتے ہیں، اب جمعہ جہاں پڑھانے جاتے ہیں وہاں بن سور کے جاتے ہیں لوگ، بڑا ماشاءاللہ علامہ صاحب کر کر آگے آپ کے ہاتھ چوم کے فارغ کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو ملنے آپ کے جامعہ میں آگے آپ کے کمرے کے اندر، اب اس سے آگے کی ڈیٹیل میں عرض نہیں کروں گا. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کا کمرہ صاف ستھرا نہیں ہے، اگر آپ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، اگر آپ کا سامان بکھرا ہوا ہے، اگر برا حال ہے وہاں پر، تو آپ کے رہن سہن کے بارے میں وہ سامنے والا کیا تاثر قائم کرے گا. زندگی کے اندر کامیابی کے لیے صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل اور تربیت بڑی ضروری ہے، معاشرتی اخلاقیات اور آداب بڑے ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی تب تک عزت ہے جب تک آپ کی یہ عیوب چھپے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے رہن سہن کے حوالے سے لوگوں کو پتا چلے گا تو کوئی قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا. اور یہ ہماری اتنی بڑی کمزوری ہے، یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. اب یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کی سنتیں، آداب، آداب تام کتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب، یعنی وہ اتنی موٹی کتاب کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں اتنا سکھایا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے یہ چلنے پھرنے کی سنت آداب پڑھ لیں، آپ کو سب سے زیادہ جو حدیثیں ملیں گی، سب سے زیادہ حدیثیں وہ دو چیزوں کی ملیں گی، نمبر ایک عبادات کے فضائل اور احکام، اور نمبر دو معاشرت کے احکام. آپ کو کھانے پینے کی سنت آداب ملیں گے، آپ کو چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے جاگنے کی، یہ ہزاروں معاملات کے اندر آپ کو اتنے آداب ملیں گے، اتنے آداب ملیں گے. اب ان میں کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، ہماری گفتگو کا انداز بالکل عجیب سا ہو، ہمارا رہن سہن عجیب سا ہو، ہمارے کپڑوں کا، ہمارا امامہ، ہماری چادر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یعنی بولنے کا اتنا مرض ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑتا ہے، یار چپ کر کے سن بھی لو ہماری، چپ کر کے سن، بولے جائیں گے بولے جائیں گے. اچھا پھر کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، تو یہ تو اتنی چیزیں ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اصل آدمی کی تربیت تین جگہ ہوتی ہے، اور بھی جگہ ہیں لیکن تین مین جگہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا خاندان، ایک ہوتا ہے اس کا مدرسہ، اور ایک ہے کتابیں. خاندان، مدرسہ، کتابیں، تین جگہ سے تربیت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بڑے ماشاءاللہ ان کے مینرز ہوتے ہیں، بڑے اخلاقیات، ان کی گفتگو، ان کا صفائی ستھرے بڑی پیاری. کیا ہوتا ہے؟ ان کی فیملی نے ان کی تربیت کی ہوتی، ان کے گھر والوں نے ان کو آداب سکھائے ہوتے ہیں. بیٹا بات کیسے کرتے ہیں، بیٹا پانی کسی کو کیسے دیتے ہیں، کسی کے سامنے چیز کیسے رکھتے ہیں، کسی سے بات کیسے کرتے ہیں، کوئی گھر میں آئے تو اس سے پوچھتے کیسے. اب کسی نے دروازہ، کون؟ باہر والا ویسے گھبرا جائے گا، اللہ خیر کرے یار کیا ہو گیا بھائی. تو اب یہی ہے، جی کون؟ اب جی کون بھی ہو سکتا ہے اور کون بھی ہو سکتا ہے. اور پنجابی میں بولو تو آپ سمجھ لیں کہ کیا الفاظ نکلیں گے، کیا انداز ہوگا، کیڑا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھر والے سکھاتے ہیں. اچھا اب گھر والوں کے بعد آ جاتا ہے مدرسہ، مدرسہ آپ کو سکھاتا ہے. مدرسوں کے بعد آ جاتی کتابیں. کتابوں میں، ہماری دینی کتابوں میں تو دنیا جہان کا سارا مواد موجود ہے، سارے آداب لکھے ہوئے. اب سب سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی فیملی نے بھی اس کی تربیت کی، جس کے مدرسے نے بھی اس کی تربیت کی، اور جسے آداب و اخلاقیات کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور وہ اس کے اوپر بھی چلتا رہا. اور سب سے برا وہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ فیملی تربیت کرے، نہ مدرسہ تربیت کرے، اور نہ اسے کتابوں کو ہاتھ لگانے کا شوق. کتابیں پڑھی بھی ہیں تو فقہی کتابیں پڑھتا رہا، عبادات کے فضائل کی کتابیں پڑھتا رہا، اور دیگر کتابیں پڑھتا رہا، لیکن نہیں سیکھے تو دنیا میں رہنے کے آداب نہیں سیکھے. تو یہ پھر اس کے اخلاقیات سب سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں. تو لہذا اب فیملی کو تو بولنے سے لے کہ یار ان کو سمجھائیں، آپ تو خود بڑے ہو چکے. اب آپ کے سامنے مدرسہ ہے اور مدرسے سے آگے کتابیں. ضروری نہیں کہ آپ کو مدرسہ آپ کی تربیت کرے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ تب بھی کھانے پینے پہ آپ کو سنت آداب بتائی جاتی ہیں، دیگر چیزوں میں بتائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ اب خود پڑھنے کا تھوڑا سا معمول بنائیں. اسلامی اخلاقیات و آداب کیا ہیں؟ جیسے ہماری ایک کتاب ہے 101 سنتیں اور آداب. اب 101 سنتیں اور آداب جو ہیں اس میں بہت سارے آداب ہیں. ابھی بھی وہ امیر اہل سنت کے جو بچوں کے حوالے سے رسالے آ رہے ہیں، ان کے آخر کے اندر بھی بڑے پیارے آداب ہیں، صفائی کے حوالے سے ہیں اور چیزوں کے حوالے سے ہیں، یہ کریں یہ نہ کریں. اب کھاتے، مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے جیسے کہ کی، الٹی کی، اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور میں اللہ ہی حافظ ہے لوگوں کا، میں یعنی میری اپنے ذاتی وہ ہیں کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا شروع کریں گے نا تو وہ مسائل بھی اس طرح کے ہوں. کئیوں کو بولنا پڑتا ہے کہ حضور کھانا کھا لیں یا پہلے آپ کے مسائل پہ ڈسکس کر لیں. آپ یہ تو دیکھ لیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہہ کے مسائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ آپ خون کے مسائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو جو کتابوں میں آداب لکھے ہوئے ہیں، تو یہ کتاب 101 سنتیں آداب یا ایسی اور جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ان سے جو آپ کو آداب ملیں ان کو آپ اپنے ذہن نشین کریں، ذہن نشین کر کے پھر اس کے اوپر عمل کریں، تو وہ جو معاشرت اور رہن سہن کے حوالے سے کمی کوتاہی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی.
جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، آئندہ بھی انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. یہی ہے